روس کا تاریخی شہر، دہشت گردی کا نشانہ، اٹلانٹک امریکہ۔
گزشتہ ہفتے تک شہر وولگا گراڈ کا شمار روس کے پرسکون شہروں میں تھا۔ اس شہر کی شناخت دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک محاذ کے طور پر ہوتی تھی، لیکن پہلی بار اس صورتحال میں تبدیلی اکتوبر 2013 میں ہوئی، جب ایک خودکش حملہ آور نے ایک بس پر حملہ کر کے 6 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ نیا عیسوی سال شروع ہونے سے 2 دن قبل اس شہر کا مرکزی ریلوے اسٹیشن ایک اور حملے کا نشانہ بنا، اور دوسرا دھماکہ ایک دن بعد ہوا۔ اب تک 30 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے شہر کو کیوں نشانہ بنایا ہوا ہے؟ سیاسی اور اسٹریٹجک امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ سوچی شہر میں ہونے والے سرمائی اولمپک کے مقابلوں میں صرف 6 ہفتے کا وقت باقی ہے۔ یہ شہر شمالی قفقاز کی جمہوریاؤں سے کافی قریب ہے، اور مذہبی انتہا پسندی کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ کچھ عرصے قبل ڈوکو عمروف نے، جو خود ساختہ اسلامی ملک امارات قفقاز کے سربراہ ہیں، تمام مسلم انتہا پسندوں کو دعوت دی تھی کہ روس کے مختلف شعبوں کو نشانہ بنائیں۔ ان میں سے ایک نشانہ سوچی سرمائی اولمپک کے مقابلے ہیں۔
روسی تجزیہ نگار آندرے سولڈا ٹوف کا خیال ہے کہ سوچی شہر سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر وولگو گراڈ میں ہونے والے واقعات کے پیش نظر اس بات کا امکان ہے کہ یہ حملے سوچی کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے کیے گئے ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وولگو گراڈ پر حملہ سیکیورٹی اہلکاروں کے حفاظتی اقدامات کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اب ان کو سوچی کے علاوہ روس کے دیگر شہروں میں حفاظتی اقدامات کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وولگو گراڈ کے پہلے حملے کے بعد ہی اس شہر میں سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں کی قلت محسوس ہو رہی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں ہونے والا دھماکہ ایک داغستانی خاتون نے کیا تھا۔ انکشاف ہوا تھا کہ وہ شمالی قفقاز کے ایک جنگجو لیڈر اور دھماکہ خیز مواد کے ماہر کی بیوی تھی۔
وولگو گراڈ ایک صنعتی شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے، اور بظاہر اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی نہیں، لیکن اس شہر کا ریلوے روس کے آمد و رفت کے نظام میں نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اکتوبر 2013 میں ہونے والے اس دھماکے نے اس ملک کے آمد و رفت کے نظام کو نشانہ بنایا تھا۔ سن 2018 کے فٹ بال کے ورلڈ کپ کے چند میچ اس شہر میں کھیلے جائیں گے، لہذا اس بات کا امکان ہے کہ ان دھماکوں کے ذریعے روس کے میزبانی کی صلاحیت پر نکتہ چینی کی جائے۔ ماسکو کے کارنگی مرکز کے ایک رکن دیمیتری ٹرینن کا خیال ہے کہ شہر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں شہر کا شمار روس کے اسٹریٹجک شہروں میں رہا ہے، اور اس کے باشندے اس بات پر فخر کرتے ہیں، لہذا دہشت گرد اس شہر کے عوام کی فکر کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ادارہ، سماجی مرکز یا دوسرے علاقے کے باشندے اس بدمنی میں شامل ہو، اس کا اندازہ لگانا مشکل نظر آتا ہے، لیکن ایک ہی علاقے میں 3 دھماکے یقیناً روسی سیکیورٹی کی تشویش کا باعث ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ان دھماکوں کے بعد سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے جانے کا حکم دیا ہے، اور وزارت داخلہ نے بھی آمد و رفت کے مراکز پر خصوصی حفاظت کا انتظام کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وولگو گراڈ شہر اس وقت بھی انتہا پسندانہ اقدامات کی زد پر ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وولگو گراڈ شہر کو کیوں نشانہ بنایا گیا، بلکہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ دیگر شہروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ این ایس اے کے اقدامات اور ڈوبتے ہوئے تجارتی معاہدے، ایشیا ٹائمز، ہانگ کانگ۔
امریکہ کے قومی حفاظتی ادارے این ایس اے کی دنیا کے 80 ممالک میں خفیہ کارروائی نے امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی ساتھیوں کو بھی اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صرف ایک سال قبل امریکہ نے چین کے سائبر اسپیس میں جاسوسی اقدامات پر تشویش ظاہر کی تھی۔ امریکہ نے چین کی 2 ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو خفیہ کارروائیوں پر خبردار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ چین کی ہوائی اور زمینی کمپنیوں نے ایسے ہارڈ ویئر استعمال کیے ہیں جن سے چین کی حکومت امریکی عوام کی جاسوسی کر سکتی ہے۔ امریکی قیادت کا یہ اصرار تھا کہ اس قسم کے اقدامات کا ذمہ دار وہ ملک ہے جہاں سے یہ کمپنیاں تعلق رکھتی ہیں، اور چین کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جانب سے خبردار کیا تھا۔ دوسری جانب جب ایڈورڈ اسنوڈن نے این ایس اے کی بین الاقوامی کارروائیوں کا انکشاف کیا تو انہی اداروں نے اسے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی کوششوں کے طور پر پیش کیا۔ امریکی قیادت کا کہنا تھا کہ ہمیں اس قسم کی انفارمیشنز کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردوں کے اگلے قدم کا اندازہ لگا سکیں۔ امریکہ نے پرزم نام کی کارروائی کے تحت امریکہ اور دنیا کے دیگر علاقوں میں آن لائن جاسوسی شروع کر دی۔ اس منصوبے کے تحت انٹرنیٹ پر موجود تمام اطلاعات کا جائزہ لیا گیا تاکہ دہشت گردانہ اقدامات کو روکا جا سکے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق اس ذریعے نیو یارک کی میٹرو پر ایک حملے کو روکا گیا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ اس حملے کو عام خفیہ کارروائیوں کے ذریعے بھی روکا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود امریکی خفیہ ادارے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس خفیہ کارروائی میں بہت سی مشہور امریکی کمپنیاں بھی شامل تھیں، اور این ایس اے کے اقدامات کے انکشاف کے بعد دنیا بھر کے ادارے، ہائی ٹیک کمپنیاں، مالی اور تعلیمی ادارے امریکہ کی ان ٹیکنالوجیوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور یہ رجحان سب سے زیادہ چین میں دکھائی دے رہا ہے۔ چین امریکہ کی ہائی ٹیک کمپنیوں کی مصنوعات کی نہایت اہم منڈی ہے، لیکن اب چینی گاہک ان کمپنیوں سے تجارت کرنا نہیں چاہتے جو ان کی انفارمیشن کو صحیح طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتی۔
این ایس اے کی خفیہ کاروائیوں نے امریکی ٹیکنالوجی سے مربوط برازیل، روس، چین، جرمنی اور مغربی ایشیا کی کمپنیوں کی تجارت کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ ان کو اب گاہکوں کے عدم اعتماد اور فائدے میں کٹوتی کی جانب سے تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ البتہ یہ تشویش انفارمیشن ٹیکنالوجی کی حد تک محدود نہیں رہی۔ برازیل کے صدر دلما روسیف نے امریکی کمپنیوں کے بجائے سویڈن سے 4.5 ارب ڈالر کے جنگی طیارے خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخری چند برس تک امریکہ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیاں دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ واشنگٹن کے آئی ٹی آئی ایف کے مطابق سن 2016 تک ان کمپنیوں کو سالانہ 21 سے 35 ارب ڈالر کے مالی خسارے کی توقع ہے۔ مئی 2013 تک 10% غیر امریکی کمپنیوں نے امریکی اداروں سے سروس حاصل کرنا بند کر دیا ہے۔
گزشتہ دنوں مشہور امریکی انٹرنیٹ کمپنیوں نے امریکی صدر کو ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ خفیہ کارروائیوں کو محدود کیا جائے اور ہر خفیہ اقدام خطرے کی اہمیت کے پیش نظر کیا جائے۔ یہ خط اس کے بعد لکھا گیا جب ایک امریکی عدالت نے امریکہ کے قومی حفاظتی ادارے کے اقدامات کو آئین کے خلاف قرار دیا۔ امریکی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مصروف کمپنیوں کو سن 2014 میں بھی نقصان کا خطرہ لاحق ہے، خصوصاً چین جیسی اہم منڈیوں میں۔ یہ صورتحال یقیناً چین کو اپنے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے شعبے کو مزید فروغ دینے میں مدد دے سکتی ہے، اور امریکی کمپنیوں کو امریکہ کے خفیہ اداروں کے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
وہ لمحہ جب جان کیری نے جنیوا معاہدے سے اوباما کو مطلع کیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری صدر اوباما کو ٹیلی فون پر جنیوا معاہدہ طے پا جانے کی اطلاع دے رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کا شام کے سینکڑوں افراد کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ بحران کے تمام فریقوں سے اپیل کہ عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔
دہشت گرد تنظیم داعش کے ارکان کی صفاقیت شام کے کچھ شیعوں کے کٹے ہوئے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔
دہشت گرد تنظیم عبداللہ اعظام کا سعودی کمانڈر ماجد الماجد گرفتار۔ اس تنظیم نے بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
لبنان میں ایک سروے رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سن 2013 کی اہم ترین شخصیت۔
ہزاروں پولیس اہلکاروں نے تنخواہوں پر جاری تنازع کے دوران سال نو کی شب ہڑتال کی۔
یوکرین کے صدر کیف میں ایک پنجرے کے اندر ویسٹرن اسٹائل ٹوائلٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پنجرہ صدر کے مخالفین نے نصب کیا ہے۔
ڈرون چیلنج اردو ڈان پاکستان.
اردو ڈان نے اپنے اداریے میں پاکستان کے قبائلی علاقے پر امریکی ڈرون حملے کی صورت میں پاکستان کو درپیش پیچیدہ مشکل کا جائزہ لیا ہے. اخبار لکھتا ہے، ڈرون ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کو عالمی تنہائی کی جانب کھینچے چلا جا رہا ہے. یہ ماخذ تھا سنیچر کو وزیر اعظم نواز شریف کی خبرداری کا، جو صرف ایک روز پہلے کی اس بازگشت میں سنائی دی، جس میں دفتر خارجہ نے بجا طور تجزیے کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہاں ایک مسئلے کے سوا عالمی تعلقات کے اور بھی معاملات درپیش ہیں. اس مسئلے کے دو پہلو ہیں، جب حکومت منطقی طور پر بولتی ہے تو ہیجانی انداز میں بولتی ہے. وہاں ڈرون مسئلے کے پائیدار حل کی خاطر بہت کم کوششیں نظر آتی ہیں، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر ڈرون حملوں اور اس پر سیاسی گرمی دونوں کو تقدیر کا لکھا سمجھتے ہوئے تسلیم کرتی محسوس ہوتی ہے.
خاص طور پر نواز شریف کو درست بات کہنے کا فن آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کہا اس کی پشت پناہی کے لیے بہت کم اقدام کرتے نظر آتے ہیں. البتہ الفاظ سے اگر فرق پڑتا ہے تو اس مقام سے جہاں پر وہ کہے گئے ہوں. دفتر خارجہ کی نئی عمارت کے افتتاح پر چند الفاظ کہ پاکستان کو تنہائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، نہ یہ کہنا کافی تھا اور نہ ہی کہنے کا مقام درست تھا. اخبار مزید لکھتا ہے کہ ڈرون کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس عمل میں شامل تمام فریقوں کے مابین نہ تو مفاہمت اور نہ ہی اس پیچیدہ تر مسئلے کی بڑی تصویر سے متعلق زیر غور تحفظات کا اظہار ہوتا ہے. ایک بار 9/11 ہو جانے کے بعد اب سی آئی اے اس نوع کے کسی بھی حملے کی روک تھام میں اس حد تک پاگلپن کا شکار ہے کہ وہ ان حملوں کے سیاسی اور سفارتی اثرات پر غور کیے بغیر آسمان پر پرواز کرتے ہوئے زمین پر قتل کیے چلی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس بش دور کی تنگ نظر اور بدگمانی پر مبنی پالیسیوں کے تسلسل پر سی آئی اے کی پشت پناہی کر رہا ہے. ایسا شاید اس لیے بھی ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر ایسا رہنما نہیں بننا چاہتا جس کے دور میں دوسرا 9/11 ہو، اور دوسرا آپشن یہ کہ خود فاٹا اپنی حیثیت میں بہت کم قابل قبول ہے. یہاں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ پہلے بھی تھا اور شاید اب بھی ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں ایک اور ڈبل گیم کھیلنے کی خاطر مواد کی تلاش میں ہیں. یہی ان کے لیے نجی حمایت اور عوامی تنقید کا سبب بھی ہے. ڈرون حملوں پر امریکی مطالبات اور داخلی مخالفت کے درمیان حائل خلیج بانٹنے کے لیے مرکزی حکومت کسی پالیسی کی پیشکش سے قاصر نظر آتی ہے، اور پھر حالیہ دنوں میں شاید اسی سے ڈرون معاملے پر پی ٹی آئی اور دائیں بازو کی ان متفرق جماعتوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا جن کے نزدیک پاکستان کو عسکریت پسندی کے سوا ہر قسم کے مسائل و خطرات کا سامنا ہے.
جس طرح دیگر فریقوں کے مجرمانہ فعل اور بے عملی پریشان کن ہے، اسی طرح افغانستان میں موجود عالمی فوجی اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کے فاٹا پر کیے جانے والے ڈرون حملوں پر پی ٹی آئی کا نقطہ نظر بھی بالخصوص پریشان کن ہے. یہ صرف امریکی فوجیوں کے لیے سپلائی کا وہ راستہ نہیں جس پر پاکستان میں پی ٹی آئی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، یہ وہ راستہ بھی ہے جسے افغانستان میں موجود دیگر ممالک کے افواج بھی وہاں سے نکلنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں. دراصل انہیں زیادہ قابل برداشت اور سنجیدہ سوچ اختیار کرنا چاہیے تھی. پی ٹی آئی یہ تلاش کر سکتی ہے کہ بہت سے دوسرے ممالک بھی ڈرون حملوں پر بے چینی محسوس کرنے لگے ہیں، اور وہ بھی کھیل کے لیے نئے قواعد چاہتے ہیں. جمود توڑنے والی پارٹی، امر اجالا ہندوستان.
عام آدمی اور اس کی روزمرہ کی جدوجہد نے اچانک سب کا دھیان اپنی جانب کھینچا. بلا شبہ دلی کے نئے وزیر اعلی اروند کیجریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی علامتوں کی اہمیت کو خوب جانتی ہے. عام آدمی پارٹی کی فتح صرف ان کے شاندار انتخابی آغاز میں نہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا کرنے میں ہے کہ عام آدمی کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے. ایسا کر کے اس نے شہر میں اس قنوتیت کو ختم کر دیا جو صدیوں سے درباری ثقافت کا ٹھکانہ رہی ہے، جہاں درباریوں اور دلالوں کا طوطی بولتا رہا ہے، اور جہاں عام انسانوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ ان کے ہونے نہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. حالانکہ ابھی محض شروعات ہے، لیکن اگر عام آدمی پارٹی نہ صرف دلی میں بلکہ ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی عوام کے دلوں میں گھر بنانے میں کامیاب ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نئی پارٹی نے اپنے اقدامات اور وعدوں سے عام آدمی کو یہ بھروسہ دلایا کہ عام لوگوں کے پاس ہی اکثریت ہے اور اگر وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو خاص لوگوں کے اقتدار پر اجارہ داری کو آسانی سے چیلنج کر سکتے ہیں۔ دلی یا کہیں بھی عام آدمی پارٹی اگر سنسنی پھیلا رہی ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے عام آدمی کے موضوع پر بولنے والی کوئی پارٹی نہیں تھی۔ ملک کے سبھی رہنما عام آدمی کے مفاد میں کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ صاف ہو چکا ہے کہ ایسی بیان بازی ان کی ذہنیت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ وہ بولتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں۔ یہی وہ فیکٹر ہے جس نے عام آدمی پارٹی کو فائدہ پہنچایا ہے۔
اتنا طے ہے کہ عام آدمی پارٹی کا آگے کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کا یہ نیا تجربہ ناکام ہو جائے، کیونکہ اس سے موجودہ سیٹ اپ کے خلاف بہت بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ عام آدمی پارٹی کی صرف دو ترجیحات، بجلی کے بل میں کمی اور دلی کے ہر باشندے کو 700 لیٹر مفت پانی دینے پر نظر ڈالیں۔ پارٹی کے ناقدین اسے غیر عملی قدم کہہ کر خارج کر رہے ہیں۔
بہرحال یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ معینہ مدت کے اندر عام آدمی پارٹی اپنے تمام وعدے پورے کرنے میں کامیاب بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ کامیاب نہ ہو پائے۔ لیکن اگر یہ پارٹی اسی طرح مفاد عامہ کے ایشوز کو اٹھاتی رہی اور فیصلہ سازی کے عمل میں عام آدمی کو شامل کرتی رہی تو بلا شبہ اس کی پوزیشن پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور رہی ملک کی دیگر پارٹیوں کی بات، تو وہ بس صبر کریں اور انتظار کریں کہ گرنے سے پہلے دلی کی یہ نئی حکومت کوئی بڑی غلطی کرے۔ مسلمان اب محکوم کیوں؟ جیو اردو۔
کہاوت مشہور ہے کہ دنیا میں ہم جو فصل بوئیں گے مستقبل میں وہی کاٹیں گے۔ دین کو دنیا سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم سب کی دنیاوی حالت خراب ہے، معاشی طور پر ہم پسماندہ ہیں، تعلیمی طور پر بہت پیچھے ہیں، تو یہ امید کہ ہماری عاقبت یا مستقبل تابناک ہو جائے گا کیسے درست ہو سکتی ہے؟ آج ہر طرف یہی شور سننے کو مل رہا ہے کہ مسلم امہ تباہ حال ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ جس طرف نظر دوڑائیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جنہوں نے کبھی دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں وہ صاحب اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔
اتحاد و اتفاق، بھائی چارگی اور آپس کے میل محبت خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ ہیں۔ بچپن سے ہم یہ کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک لاٹھی کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، لیکن ایک جگہ جب لاٹھیوں کا گٹھر ہو جس میں بہت ساری لاٹھیاں بندھی ہوں تو پھر اسے توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اب بھی وقت ہے کہ ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرنے والی سیاسی جماعتیں، تنظیمیں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور آپس کے فروعی اختلافات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک نقطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع ہو جائیں۔ ہر وہ شخص جو اس کلمے کا پڑھنے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ دنیا کے قدم سے قدم ملائے، خواہ مسلک کے اعتبار سے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا آخر کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا تو ہے۔ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ اگر آج بھی ایسا نہ ہوا تو علامہ اقبال کی زبان میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔
وقت کا تقاضا ہے کہ آج مسلم امہ اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، اختلاف کو مٹائے اور آپسی بھائی چارگی کو پروان چڑھائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو اور ساتھی تعصب اور فرقہ واریت کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکے، اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی سعی کرے۔ خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہمیں وراثت میں نصیب ہوئی ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہیں، آپس کے اختلاف کو مٹانے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں۔ کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتحاد و اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعث زندگی گزار سکتی ہے؟